إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. محترم سامعین حضرات، مجھے شیخ ذوالفقار طاہر صاحب کی باتیں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بڑے تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم کا سلسلہ قائم ہے اور جاری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت اس تعلیم و تعلم کے سلسلے میں برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہ تعلق بالقرآن ایک بہت ہی عظیم سعادت ہے. اللہ تعالی اس تعلیمی سلسلے کے ذریعہ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اس علم نافع پر عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ان علماء کی زندگی میں برکت عطا فرمائے جو اس تعلیمی سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مسجد کے جو منتظم ہیں ہمارے خادم بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور ان کے اخلاص میں اور برکتیں عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جاری اور قائم رہے، اور اللہ پاک اس سارے عمل کو اور ساری جہود کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے اور سب کچھ قبول فرما لے. سورۃ النساء جو ہے آپ نے یہ پڑھ دی ہے، یہ مدنی سورت ہے اور جو اس کا نام ہے النساء, اس کا معنی عورتیں, یہ النساء جمع ہے امراۃ کی, یہ جمع من غیر لفظ ہی ہے, امراۃ کی جمع نساء عورتیں, یہ نام ہی اس امر کی غمازی کر رہا ہے کہ شریعت کس قدر عورتوں کے حقوق کا اہتمام کرتی ہے اور کتنی ان کو عزت دیتی ہے کہ ایک بڑی اور عظیم سورت کا نام النساء رکھا گیا, خواتین اور عورتوں کے حوالے سے یہ خواتین کا اعزاز ہے اور ان کی انفرادیت ہے, اور اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں عورتوں کے حقوق پر بڑی باتیں موجود ہیں اور ایک عورت کا مقام اور اس کی عزت نفس کی باقاعدہ حفاظت کے اصول وضع کیے گئے ہیں. یہ عزت عورت کو جاہلیت میں حاصل نہیں تھی, اور آج کل کے جو ایک ترقی یافتہ دور کی باتیں ہوتی ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں بھی عورت کی عزت کا اور اس کے احترام کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا, بلکہ اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کے مقام کو سمجھا ہی نہیں گیا. یہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ عورت کے حقوق کا, اس کے مقام کا اور اس کی عزت نفس کا یہ تحفظ کرتی ہے. چنانچہ اس تعلق سے بے شمار قوانین موجود ہیں, تو تفصیل کا وقت نہیں ہے. سورہ نساء کے نزول کا سبب, اس میں ایک چیپٹر ہے فرائض کا, میراث کا, یہ علم المواریث کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تعلم الفرائض وعلموه, کہ علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. تعلم الفرائض وعلموها, خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ علم میراث. فإنها نصف العلم, یہ آدھا علم, یعنی شریعت کے سارے علم کو جمع کر لیا جائے تو آدھا علم میراث کا. اس لحاظ سے سورہ نساء کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ایک ایسا موضوع بیان ہوا ہے جس کو آدھا علم کہا گیا. اور یہ بھی خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, وہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے اور بہت مالدار تھے, تو ان کی جو پوری جائیداد تھی, جو ترکہ تھا ان کا, اس پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا, یعنی ان کی اولاد کے چچا نے قبضہ کر لیا. تو اس کی بیوی جو کہ ان کی شہادت سے بیوہ ہو چکی تھی, نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر جو پورا مدعا تھا وہ ذکر کیا کہ سعد بن ربیع میرا شوہر اس غزوہ میں شہید ہو گیا, اور وہ جو مال چھوڑ کر گیا, جو جائیداد چھوڑ کر گیا, اس پہ چچا نے قبضہ کر لیا ہے. تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مسئلے کا حل بیان فرمائے گا. میں شریعت پہنچانے والا ہوں, بنانے والا نہیں. شریعت اللہ بناتا ہے, الاد اللہ دین الخالص، تاکہ یہ دین خالص رہے. اللہ تعالیٰ بنائے میں بھی بناؤں، پھر یہ دین خالص نہیں تو اللہ رب العزت اس مسئلے کا حل بیان فرمائے گا. چنانچہ یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں خاص طور پہ جو میراث کی آیتیں تھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا ایک رکوع میراث کے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں تھیں، ان کا جو ترکہ تھا اللہ نے بتایا، ان کی بیوہ کا ترکہ اللہ نے بتایا، اور یوں خواتین کے حقوق کے تحفظ کی ایک ضمانت فراہم ہو. اور کچھ لوگ کتنا ایک ترحم آمیز کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے، اگر لوگوں کے عرب سے تھوڑا سا بس ہو تو یہ اسلوب یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ بڑا ایک پیار بھرا جملہ ہے، بڑی اس میں شفقت ہے، بڑی اس میں محبت ہے. یعنی کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے آپ کے بچوں کے مسائل ڈسکس کرے تو آپ کتنا اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس کو میرے بچوں کا خیال ہے. آپ مطمئن ہوں گے کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے میرے بچوں سے ہمدردی ہے، کتنا خوش ہوگا. اور یہاں کوئی خوشی کی انتہا ہے کہ ہمارے بچوں کے مسائل پر اللہ رب العزت گفتگو فرما رہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. بڑا یہ پیار بھرا جگہ ہے، بڑی اس میں شفقت اور محبت کا پہلو. اور چونکہ ان کی وارث دو بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی، یہ سارا مسئلہ خواتین کے حقوق سے متعلق، اور خواتین کے اس مسئلہ نے علم میراث جو ہے اس کے نزول کا ایک سبب بنایا. تو یہ ہے شریعت کس قدر عورتوں کے حقوق چاہتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے. چنانچہ علم میراث اسی سورہ میں جو ہے وہ اتارا گیا. یہ سورہ نساء کا ایک تمیز ہے کہ اس میں وہ علم موجود ہے جس کو آدھا علم کہا گیا. اس لیے صحابہ کرام اس سورت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ سلونی عن سورۃ النساء، مجھ سے سورۃ النساء کے بارے میں سوال کرو، جو سورۃ النساء میں احکام ہے مجھ سے پوچھو. واضح ہے کہ میں نے اس سورت کو خاص طور پہ سیکھا اور حاصل کیا، پورا قرآن اور اس کی تفسیر میں نے سیکھی، لیکن وہ خاص طور پہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے سورۃ النساء کی تفسیر پڑھو، سوال کرو. اس میں چونکہ بہت سے احکام عورتوں کے ہیں، پردے کے احکام، استحضار کے احکام، شادی بیاہ کے مسائل، میراث کے مسائل، اور پھر اسی صورت میں یتیم بچی، اس کے مسائل پر بحث کی گئی. جاہلی دور میں یتیم بچی بڑی مظلوم ہوتی، قرآن پاک نے اس مسئلے کو اٹھایا اور یتیم بچی کے مسائل بیان کیے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ چاہیے. لوگ ظلم کرتے تھے، مثلا بچی کے پاس مال ہے ترکہ، تو وہ جو اس کے اولیاء الامور ہوتے وہ اس کے مال کے حصول کے لیے اس بچی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے. اب بچی مثال کر دو، دو تین سال کی چھوٹی، اب اس کے لیے انتظار ہوتا، بعض وقت عمر کا تناسب اور بڑا فرق، جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے اس مسئلے کو خاص طور پر بات کی, یتیم بچے کے مسائل, پھر پردے کے مسائل, نکاح کے تعلق میں کون سی عورت حلال ہے کون سی حرام ہے, یہ بڑے اہم مسائل ہیں. تو معاشرتی مسائل یہ سورۃ النساء کا موضوع ہے. سورۃ النساء کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ بڑا اہتمام کرتے تھے, جس کی ایک دلیل ابن عباس کا قول آپ نے سنا, دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اقرا علیہ شیئا من القرآن, مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ بڑا حیران ہوئے کہ علیہ کا اقرا و علیہ کا انزل, کہ میں آپ کو سناؤں, قرآن تو آپ کے اترا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں سنتے رہیں اور میں آپ کو سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اسمع من غیری, میں چاہتا ہوں کہ آج قرآن کسی اور سے سنو. اس کا معنی قرآن پاک کو سننا, کسی کی تلاوت کو سننا, یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر یہ اخلاص پر قائم, سننا اور سنانا اخلاص پر قائم. آج قرآن کی قرآن کے تعلق سے ایک بڑا غلوب اس امت میں داخل ہو چکا اور قراء یہ کوشش کرتے ہیں کہ غیروں کی نقالی کریں, ان کے لہجے پر پڑھیں, اور اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات تکلف کی حد تک. تو یہ تو مستحسن عمر نہیں, اس سے جب غلط چیز رواج پانی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بس قرآن کی قرآن پر اکتفا کر لیا, اچھا لہجہ, ترنم, غنا اور کسی باہر کے قاری کی ایک آواز کی ایک تقلید اور نقالی, اور اسی میں شہرت ہو گئی, اسی پہ اکتفا کر لیا. حالانکہ جو تعلق القرآن ہے وہ صرف پڑھنے تک محدود نہیں, فہم اور عمل یہ زیادہ اہم ہے. ورنہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اٹھا کر سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے کم اجر ہے, کم ثواب ہے. ایک تو ماہر بالقرآن ہے, اجر و ثواب کا مستحق ہے, اور ایک شخص ہے جو موٹی زبان ہے, پڑھ نہیں پاتا, مشکل سے کوشش سے پڑھتا ہے, تو اس کا بھی اجر و ثواب مذکور ہے حدیث. کیونکہ زیادہ اہم تعلق فہم قرآن اور عمل ہے. افلائے تدبرون القرآن, قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, تفکر کیوں نہیں کرتے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى, یہ قرآن ہدایت ہے اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی عظیم شان ہدایت. وننزل من القرآن ما هو شفاء, قرآن شفا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کی شفا کو کسی اور معنی میں لے لی, اب وہ اپنے آستانوں میں بیٹھے ہوئے اور دم اور تعویذ اور پلیٹوں پر قرآن لکھ کر دیے جا رہے ہیں, زعفران سے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور اس بدھو عوام کو لوٹا جا رہا ہے. قرآن کی شفا کا یہ معنی نہیں, شفا لما فی الصدور, جو سب سے اہم شفا ہے قرآن کی وہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے, ریاکاری ہے, غلو ہے, جو سینے کے امراض ہیں ان کی شفا ہے. اور ہم نے اس شفا کو محدود کر دیا پلیٹوں اور تعویذوں میں, تو کوئی تعلق القرآن نہیں. اور جہاں تک شفا کا تعلق ہے بیماریوں کے حوالے سے, تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کسی آستانے میں جایا جائے سفر کر کے, کسی درگاہ پہ جایا جائے دم کروانے کے لیے. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ نعمت الرقیہ سب سے بہترین دم ہے, اور کس کو یہ سورت یاد نہیں؟ آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہے, کوئی بخار ہے یا کوئی مرض ہے, تو جس درد دل سے آپ دم کریں گے اس درد دل سے وہ شخص دم کرے گا جس کی نگاہیں آپ کی جیب پر, وہ تو سوچے گا کیا نظرانہ ملنے والا, کتنی آمدنی ہونے والی, کیا فیس ملنے والی. سب سے بہترین دم سورہ فاتحہ, کس کو یاد نہیں, خود دم کیجیے, اپنی خاتون خانہ سے کہیے دم کریں, یہ شفا ہے یقیناً ہے. لیکن اصل اس کا نزول جو ہے وہ دل کے امراض کی شفا ہے, یہ شرک اور کفر اور نفاق اور پھر یہ حلول ریاکاری, کینہ حسد بغض نفرت محبت کا حلول, ہر چیز جو بھی امراض قلب ہے ان کی شفا قرآن پاک. اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن پاک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا سوال کیا, پہلے واسطے دی, تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ, اسماء حسنہ کا واسطہ, تجھے تیری صفات کا واسطہ, ان تجعل القرآن ربیع قلبی بنور صدری بجلاء حزنی وذهاب همی وغمی, کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے, اور قرآن پاک کو میرے سینے کا نور بنا دے, اور قرآن پاک کو میری ساری پریشانیوں اور دکھوں کا مداوا بنا دے, قرآن پاک کو علاج بنا دے میرے سارے دکھوں کا, ساری پریشانیوں کا. یہ تعلق پر قرآن اگر صحیح ہو تو قرآن ہی دل کی بہار ہے, قرآن ہی سینے کا نور ہے, اور قرآن ہی ہر پریشانی کا علاج ہے. لیکن تعلق صحیح ہونا چاہیے, اور یہ تعلق خود پیدا کیجیے. تو یہ معنی غلط بنا لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے, تو انہوں نے نبی اسلام کو سنانے کے لیے سورہ نساء ہی کا انتخاب کیا, سورہ نساء شروع کر دی, پڑھتے جا رہے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک محسوس کیا کہ جیسے نبی علیہ السلام رو رہے, ہچکیاں بن گئی, ہچکیوں کی آواز آ رہی. اور پھر ایک مقام پر جب پہنچا تو آپ نے روک دیا, بس یہیں تک کافی. جس آیت کو سن کر نبی علیہ السلام روئے اس پر غور کیجیے, سردار کائنات کو اس آیت نے کیوں رلا دیا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں کا کیا بنے گا جب ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے, آپ سے گواہی لیں گے ان لوگوں کے بارے میں, پھر یہ کیسے چھوٹیں گے, کون کون بچ سکے گا؟ یہ گواہی کیا ہے, یہ غور والی چیز. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر بندے کے ایک ایک عمل کو دیکھنے میں اس کا حساب لینا, ایک ایک عمل کا, چاہے وہ ذرے کے برابر, نماز کا, روزے کا, حج و زکات کا, عمرے کا, صدقات کا, فرائض کا, نوافل کا, اور ان اعمال کی صحت کی گواہی اپنے پیغمبر سے لیں کہ یہ میرا بندہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن طریقہ نماز آپ کی سنت کے مطابق ہے, آپ گواہی دیں گے تو قبول کرو, پھر کون بچ سکے گا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ کہ یہ نماز عین پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق, کتنے لوگ ہیں؟ اکثر لوگ جو پڑھ رہے ہیں, ہمارا باپ اس طرح پڑھتا ہے, ہمارا دادا اس طرح پڑھتا ہے, بچپن میں جس مولوی نے ہم کو سکھایا اسی طرح سکھایا, بس چل رہے, کوئی تحقیق نہیں, کوئی مصیبت نہیں,
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی نماز کی صحت کی گواہی آپ کے باپ سے لے گا، برادری سے لے گا، آپ کی قوم سے لے گا؟ نہیں، مجھے نہ ذکر اللہ ہاں اللہ شہیدہ، ہم آپ کو دعا بنا کر دیں. نبی اسلام امت کے غم میں رونے والے اس آیت کو سن کر رو پڑے، کتنے لوگ یہاں کامیاب ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت مساجد آباد ہوں گی، لوگوں سے بھری ہوں گی، لیکن اکثر نمازیوں کو ان کی نماز کا اجر نہیں ملے گا. اکثر نمازی نماز پڑھنے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. یہ غور والی چیز ہے. سورہ نساء کی جو عظیم آیت جسے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس عظیم گواہی کا ذکر ہے، اس پر غور کیجیے. اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ عزم کریں کہ ہر کام ہم نے نبی اسلام کی سنت کے مطابق کرنا ہے. ہر کام، عقیدہ، منحص، عمل، فرائض، نوافل، حقوق، واجبات، معیشت اور معاشرت، سب کا سب نبی اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا. اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں، انسان کسی معاملے میں شترے بے مہار نہیں ہے، کسی معاملے میں آزاد نہیں کہ یہ کام تم کہتے چاہو کرنا، نہیں. اور دنیا سجن المومن، یہ پوری دنیا اور پوری زندگی ایک مومن کا قید خانہ ہے، جیل میں کوئی آزاد نہیں ہوتا. تم سب اس دنیا کی جیل میں ہو اور تم پر قانون کس کا چلتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ قیدی بن جاؤ، اور یہ جو قید ہے یہ کون ہاں آزادیوں سے بہتر ہے؟ غلام بن جاؤ، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فائدہ آپ نے سنا کہ قیامت کے دن ہر عمل کی صحت کی گواہی اللہ کے پیغمبر سے لی جائے گی. تو کتنے لوگ ہیں نبی اسلام کی حفاظت کرنے والے؟ اکثریت ہو ابا اجداد، بزرگ، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا. اللہ اس کے رسول کا نام ہی نہیں، بلائی کوئی دین ہے، کچھ دور ہے، بزرگوں نے فرمایا. ہماری اس امت کی جو خصیصہ ہے، جو تمیز ہے، وہ سند ہے، کن بزرگوں نے فرمایا؟ کوئی نہیں جانتا، نہ پڑھنے والا نہ سننے والا. بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا. یہ کون سا موقع، کون سا دین؟ دین تو قال قال رسول اللہ کا نام. اور پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس یہ قال رسول اللہ کیسے پہنچے؟ ہم احد الحدیث، ہمارے لیے یہ بات بحمد اللہ فخر کی اثاث ہے. ہمارے پاس قرآن پاک کی سند کے ساتھ ہے، اور ایک ایک حدیث سند کے ساتھ ہے. سلو سوال یہ کہا کرتے تھے، سن لو لگا رہے گا، اپنے راجیوں کے نام بیان کرو، ایک ایک نام موجود. ہمارا دین، ہماری فقہ، ہمارا عقیدہ اس جملے پر قائم نہیں ہے، ایک بزرگوں نے فرمایا. اور نہ یہ کوئی ذوق ہے، اور نہ یہ کوئی تاخیر ہے. تو پھر یہ سورہ نساء کا اہم موضوع ان دو اقوال سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام کس قدر اس سورہ کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے جو آج دن رات میں بار بار مانتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نمازی اور پروردگار کے درمیان ایک مکالمہ. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حامد علی عبدی، میرے بندے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک جواب دیتا ہے مجد علی عبدی، افنا علی عبدی، میرے بندے نے میری فنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مجد علی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں والے عبدی ما سألت، میرے بندے کے یہی لائق تھا, اس کا یہی عقیدہ کہ عبادت بھی تیری استعانت بھی تجھ سے, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں اور تیرے سوا کسی اور سے استعانت نہیں. اللہ جواب دیتے کہ ہاں نے عبدی, میرے بندے کے یہی لائق تھا, یہی اس کا من ہے جو یہی اس کا عقیدہ ہو, بولے عبدی ما سأل, اب میرا بندہ جو سوال کرے گا ادا کروں. ایک چیز پر غور کرتے تھے, بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے, الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے, اور جو کہے ہی نہ, جن کا عقیدہ یہ ہو کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے منہ میں آگ کے انگارے ہیں, انہیں کیا ملے؟ بندہ یوں کہے گا اللہ جواب دے گا, بندہ آئے پڑھے گا اللہ جواب دے گا, اور جو پڑھے ہی نہ بقاعدہ اس کا مر ہے اسے کیا جواب دے گا؟ یہ حدیث کا ظاہر ہے, کوئی تعویل نہیں کر رہا, کوئی چونکہ چنا دے نہیں, صرف ایک سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرا بندہ جو سوال کرے گا آسا کروں. اب بندے نے سوال کیا, سامنے بہت کچھ تھا, دنیا تھا, کاروبار, معیشت, روٹی, کھانا, امن و سکون. بندے نے کیا مانگا؟ کہ دینا صراط مستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے. اب یہ بڑی اہم دعا ہے جو بندہ دن رات میں بار بار مانگتا ہے. صرف فرائض کا حساب لگا لیں تو کتنی بار مانگے, سنت نوافل, تہجد اور مسجد کی کے نوافل, وضو کے نوافل, اگر ایک بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے تو یہ دعا دن میں سینکڑوں بار ہو سکتی ہے. اتنی اہم دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دے جس کو تو نے مستقیم کہا ہے. اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے, اس راستے کا نام مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. کتنا واضح ہے آپ صراط مستقیم, بہت سی تفصیلات کو چھوڑ کر صراط مستقیم میں دو باتیں بڑی اہم سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک ہی کہ راستہ سیدھا ہے, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے یا موڑ بار بار موڑنا یہ آسان ہوتا ہے؟ کون سا راستہ آسان ہے؟ سیدھا راستہ. آئے دن خبریں آتی ہیں جی, گاڑی موڑتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے, اس کے کنٹرول سے باہر ہوگی, الٹ گئی, 50 آدمی مر گئے. لیکن راستہ سیدھا ہو, گاڑی چل رہی ہے اپنے ٹریک, کوئی مشکل نہیں, کوئی برابر, یہ صراط مستقیم, اس میں کوئی موڑ نہیں, کوئی تحقیق کی نہیں, مستقیم آسان. دوسری بات یہ کہ مستقیم جو ہے سیدھا راستہ, سیدھا خط, یہ سب سے چھوٹا خط ہوتا ہے. آپ کسی کاپی پر دو نقطے بنا لیں, ایک نقطہ نیچے دوسرا نقطہ, ان دو نقطوں کو ایک خط سے ملائیں, سیدھا خط کھینچ لیں, اس کے بعد اور خط کھینچیں جو گھوم کر آ رہے ہیں, دائیں بائیں سے گھوم کر آ رہے ہیں, اس کے بعد ناپیں کون سا خط چھوٹا ہے, خط مستقیم چھوٹا ہے, باقی سارے خط بڑے ہیں. یعنی اگر جنت کا شارٹ کٹ ہے, ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے, چھوٹا راستہ, باقی سارے راستے لمبے اور لا حاصل, کوئی ان کا فائدہ نہیں. اسی لیے چاہ رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, خط کا خط کا ایک خط کھینچا سیدھا, اور پھر اس کے دائیں اور بائیں اور خطوط کھینچے جن کے سرے اس خط مستقیم سے ملے ہوئے تھے. صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور نصیحت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑی اہم بات آنے والی ہے. جب آپ اس عمل سے فارغ ہوئے تو آپ نے خط مستقیم پر انگلی رکھی, فرمایا کہ ہاں سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, خط مستقیم صراط مستقیم اللہ کا راستہ, دائیں بائیں خطوط کھینچے, فرمایا کہ یہ راستے ان میں سے ہر ایک پر شیطان کھڑا ہے, اپنی طرف دعوت دے رہے, جہنم کی طرف دعوت دے رہے. جو سبیل اللہ سے پھر جائے گا, دائیں بائیں گھوم جائے گا, وہ بظاہر اس کا سرا خط مستقیم سے جڑا ہوا ہے, لیکن جو ان راستوں پر نکل جائے گا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا. یہ خط مستقیم سے دوری کا راستہ. ایوب سختیانی کا قول ہے کہ مزدادا صاحب بدعت اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. ایک بدعتی انسان جتنی محنت کرتا ہے جتنی نیکیاں کرتا ہے اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. بدعتی جتنی نیکیاں کرتا ہے اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اللہ کا راستہ یہ خط مستقیم جو ایک ہی ہے. قرآن پاک میں ہادا صراط علی مستقیم, ہادا صراط علی مستقیم, یہ سیدھا راستہ جو ہم پر ہے سیدھا ہے. طلبہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوئے تھوڑی سی علمی باتیں ہو جائیں. یہ علا اپنے اصل معنی پر بھی ہے اور علا کا معنی الہ بھی ہو سکتا ہے. اس قاعدے کو تناوب کہتے ہیں. لوگوں سے عرب میں حروف جار متناوب ہوتے ہیں, ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ استعمال ہوتا ہے. یا تو علا اپنے اصل معنی پر ہے اور یا علا کا معنی الہ ہے. دونوں صورتوں میں ترجمہ کیا ہو, ہارا صراط مستقیم علیہ, یہ صراط مستقیم ہے جو مجھ پر ہے, یعنی اس کو بنانا میرا کام ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ مجھ پر ہے, اس کو میں بناؤں گا, اس کو میں اتاروں گا, اس کی میں حفاظت کروں گا, اس کی تشریح بھی میں کروں گا. کوئی چیز تم پر نہیں چھوڑی گئی, تمہارا کام عمل کرنا قبول کرنا. کتنی بڑی زبان ہے, یہ مجھ پر ہے, یہ سیدھا تم پر نہیں. سیدھا راستہ زمین پر نہیں بنتا, آسمان پر بنتا. لیکن میں جاننا دن کو شرا تم میں نہایا جائے, سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی. یہ انسانوں کا کام نہیں, ہمارا کام. اس کو بنانا بھی ہمارا کام, بنا کر اتارنا بھی ہمارا کام, نبی کا انتخاب بھی ہمارا کام, اور اس کی تشریح بھی ہمارا کام. تمہارا کام قبول کرنا اور ایمان لانا. اور اگر الیہ ہو, الا کا مانا الہ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ میری طرف, یہ سیدھا راستہ میری طرف. یعنی اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے, مجھ تک رسائی چاہتے, میری محبت چاہتے, میرا پیار چاہتے, تو اسی صراط مستقیم کے ذریعے ممکن. الیہ مجھ تک پہنچانے والا یہ صراط مستقیم, اور کوئی راستہ نہیں. راستے بہت ہیں, لوگوں نے بنائے رکھے, لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچائیں گے. ان راہوں پر چلو گے, مجھ سے دور ہوتے جاؤ. اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وہ اسی راستے کے ذریعے ممکن ہے جس کو ہم نے صراط مستقیم کہا ہے, جس کی تم نے دعا مانگی, بار بار مانگی, اس نے صراط مستقیم. اس صراط مستقیم کی تشریح کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ ایک معنی کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم, یہ تعریف ہے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم. ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی, صراط مستقیم کا ذکر آ گیا, دعا آ گئی, اور یہ بھی آ گیا کہ یہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے. لیکن وہ کون ہے؟ اس کا علم نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر نہیں ہے, قاعدہ بیان ہو گیا. صراط مستقیم کی اہمیت آ گئی اور اس کی تعریف آ گئی, لیکن انعام یافتہ کون ہے؟ اس کے بھی علم چاہیے. وہ علم سورہ نساء نے دیا. میں نے اس کیا نا کہ سورہ نساء کا سورہ فاتحہ سے ایک گہرا تعلق, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. کہیں اگر اجمال ہو تو اس کی تشریح, اس کی تفسیر خود قرآن بیان کرتا ہے, یا پھر پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کرتا ہے. اور مسئلہ انہی دو جو ہے وہ بنیادوں پر حل ہو جاتا ہے. صراط مستقیم کا ذکر آ گیا, دعا ہو گئی, تعریف آ گئی, یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. لیکن وہ لوگ کون ہیں اور وہ انعام یافتہ کیسے بنے؟ دو باتیں بڑی اہم, وہ کون لوگ ہیں اور وہ انعام یافتہ کیوں بن گئے, ہم کیوں نہیں بنے؟ ہاں, اللہ پاک نے فرمایا سورۃ نساء میں اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت عمل کا نام, اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں. یہاں دو چیزیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں علم بھی اور عمل بھی. علم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین, اور عمل کیا ہے؟ ان فرامین کی اطاعت. یہ علم نافع اور عمل صالح, یہ دونوں اس لفظ اطاعت میں موجود ہیں. جو اللہ اور رسول کی ہدایت کر لے اور کسی کی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت انعام یافتہ لوگوں کے لیے فاقت دے گا. انعام یافتہ, انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, سارے. یہ کتنا عظیم طبقہ, چاروں طبقہ انبیاء کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے. کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو ان انبیاء, صدیقین اور شہداء, یہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ دین میں تعدد نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اس مقام تک پہنچے. یہ نہیں ہے کہ راستہ کسی کے لیے کچھ اور ہو اور کسی کے لیے اور. جنت کا ایک ہی راستہ, ہاضا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ, سیدھا ایک ہی راستہ. دو اور دیپ میں قرآن بعد میں جہاں بھی فاطم مستقیم کا ذکر ہوا, راستے کا ذکر ہوا, تو سیدھا واحد کا ساتھ ہوا, اور جہاں بھی غلط راستوں کا ذکر ہوا وہاں جمع کا سیدھا استعمال ہوا. اللہ علی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, اور اللہ رب العزت ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. نور کی جمع انوار ہے, انوار کا لفظ نہیں, کئی نور نہیں, ایک ہی نور. ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. ظلمات جمع ظلمت ہوتی, اندھیروں سے, تاریخیوں سے. اندھیروں کے راستے بہت, شیطانی راستے بہت. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں اسی منہج کا ذکر کرتے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین طریقہ, سب سے بہترین. اس کا معنی جب سب سے بہترین طریقہ ذکر ہو رہا ہے تو بہترین طریقے بھی ہوں گے, اور ہیں بہت ہیں, طریقے بہت ہیں, راستے بہت ہیں. تم یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے سبیل اللہ, ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر وہ لوگ چلے جو انبیاء سے دیتین اور شہداء اور صالحین, اور جنت میں اونچے مقامات پر پہنچ گئے. جو اللہ ان کے رسول کی اطاعت کرے گا انہی کی طرح, تو اللہ ان کو ان کی رفاقت دے دے گا. یہ بڑا عظیم مضمون ہے. سورہ نساء کا تفسیری اعتبار سے سورہ فاتحہ سے تعلق, منع وعدے ہو گئے. صراط مستقیم کیا ہے, اور انعام یافتہ لوگ کون ہے, کیوں اور کیسے؟ منہج ہدایت. اور میں عرض کیا کہ منہج ہدایت کی دو بنیادیں ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اور اطاعت بغیر علم کے ممکن نہیں. تو لفظ اطاعت علم بھی ہے اور عمل بھی. علم نافع بھی ہے, یعنی فہم الہی, اور اس کے مطابق عمل بھی, جس کو عمل صالح کہا ہے. تو اللہ رفاق نے دے دے گا, انبیاء کی رفاق میں, صدیقین کی رفاق سے, اور یہ بغیر اطاعت کے نہیں ملیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی اسلام نے جنت میں اونچے کمروں کا ذکر کیا. اونچے کمروں کتنے اونچے؟ جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھے, اتنے اونچے جنت میں کچھ لوگ اپنے اوپر کمرے دیکھے. صحابہ نے سوال کیا کہ تلک منازل الانبیاء, کتنے اونچے درجات تو انبیاء کے ہو سکتے. صحابہ کسی ان کے حریف تھے کہ کمرے اونچے ہم نے سن لیا, ان میں جائے گا کون؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو انبیاء کے خطاب ہیں. فرمایا کہ نہیں, انبیاء کے ہیں, کچھ اور لوگوں کے بھی. وہ کون ہیں جن میں دو منہج, رجال آمنوا باللہ وصدق المرسلین, اللہ پر ایمان لے, اس کی توحید کو سمجھ لے, اس پر پورا صحیح ایمان. دوسری چیز کا صدق المرسلین, موسیٰ علیہ کی تصدیق کرے، انبیاء کی تصدیق کرے، بڑا مشکل کام ہے. توحید بہت مشکل، انبیاء کی تصدیق بہت مشکل. انبیاء کی تصدیق کا معنی کیا؟ کہ جو ہی نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے سب کچھ چھوڑ کے اسے قبول کر لے. کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ کسی کے سامنے برادری ہے، کسی کے سامنے پیر و مرشد ہے، کسی کے سامنے آئمہ ہے، مشائخ ہیں، ہم ان کا قول نہیں چھوڑ سکتے. لیکن سب داخل کرسلی اتنا عظیم الشان بنا ہے، جو اس کا پیروکار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ان ٹھکانوں تک پہنچا دیں گے. اور یہ بات کئی رسول سے ثابت ہے. ایک عربی نے کہا افغان یحب القوم بلم یحب ہے بلم یلحب ہے، کہ ایک شخص کو ایک قوم سے پیار ہے لیکن اس قوم سے مل نہیں پاتا. اس کی بات نبی علیہ السلام سمجھ گئے. اس کا کہنا مقصد یہ تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو لیکن میں آپ سے کہاں مل سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول، خاتم النبیین، سید والا جی آزم، آپ کا ٹھکانا کہاں ہوگا، ہمارا کہاں ہوگا، تو میں آپ سے کہاں مل سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے اور ایک چھوٹے سے جملے سے اس کا جواب دیا، تین لفظوں کا جملہ، اور وہ جملہ قول فصل ہے. وہ جملہ تحصیل کا درجہ رکھتا ہے، تحصیل کا، تفصیل کا نہیں، تحصیل کا. اس جملے میں ایک اصل بیان ہو گیا. فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ تم پریشان نہ ہو، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. اب تم دیکھ لو تمہیں کس سے محبت ہے. ہدایت کا معاملہ آتا ہے تمہارے سامنے کیا ہوتا ہے اگر صرف امام الانبیاء کا نام نبی اسلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ محبت خالص محمد رسول اللہ سب کے ساتھ ہے. اور اگر نبی اسلام کی حدیث آ جائے اور تم نہ مانو، برادری میں یہ نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں، ہمارے امام کی یہ تعلیم نہیں، پیر و مرشد نے یہ نہیں کہا، مشائخ نے یہ نہیں کہا، تو تمہیں ان سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں. یہ قاعدہ قول فصل ہے کہ انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. اور شریعت میں جو محبت کے مفاہیم ہیں ان مفاہیم میں پہلا نقطہ جو ہے وہ اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پہلا نقطہ اللہ کی محبت مطلوب ہے، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. تو محبت بغیر اتباع کے نامکمل بلکہ ہے ہی نہیں. تم محبت اور پیار کے دعوے کرو، اطاعت نہ کرو، سارے دعوے باطل، اس کا فائدہ ہی. ایک اور شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی اداس ہوں، پریشان ہوں، تو فوراً مسجد میں آتے ہیں، آپ کا دیدار نصیب ہوتے اداسیاں دور ہو جاتی، پریشانی چھٹ جاتی. لیکن تم اب پور مئو ہی مغو، پھر ایک تن حقیقت ہمیں یاد آتی ہے، ایک وقت آئے گا ہم نکل جائیں اور آپ پر بھی موت واقع ہونے والی، پھر ہم اپنی اداسیاں کیسے دور کریں؟ اور پھر تو لمبی جدائی، قیامت قائم ہوگی، آپ کے درجے اور مقامات کہاں اونچے اونچے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں، پھر یہ دیدار اور یہ زیارتیں کہاں نصیب ہوں گی؟ بس یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا، یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اپنی وحی سے دیا، میں جو تیرے اللہ اور رسول فاولائک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ پریشان نہ ہو، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ انبیاء کی رفاقتیں عطا فرمائے گا، صدیقین کی رفاقتیں عطا فرمائے گا، شہداء اور صالحین کی رفاقتیں عطا فرمائے گا، اور یہ سب سے پیاری رفاقت. ابن قیم رحمہ اللہ اس مقام بڑی ایک نفیس بات کہتے ہیں، بڑی نفیس بات پڑھ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن انبیاء کے رفاق سے ملیں. کہتے ہیں کہ یہ اہل غربت کا صلا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ اس دنیا میں غریب ہیں، اجنبی اجنبی ہیں. یوز میں جدید علی رام زہری کے سلام دانے تھے اس کو میں کہتے ہیں کہ نہیں سا شیخ اغرب میرا سننا وہ اغرب منہا اغرب اس کائنات میں نبی رحمان کی سنت سے بڑھ کر اجنبی کوئی چیز نہیں اور سنت سے زیادہ اگر کوئی اجنبی ہے تو اہل سنت حدیث سے زیادہ کوئی چیز اجنبی نہیں ہے اور حدیث سے زیادہ اگر کوئی اجنبی چیز ہے تو اہل حدیث حدیثوں کو ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہم سے قرآن پڑھ کر بحث کریں گے تو قرآن میں تعویلوں کے بہت سے راستے ہیں اگر حدیث پڑھ کر ہم پر حجت قائم کریں گے تو حدیث کو رد کرنے کے ہم نے بڑے قاعدے بنا لیے مثلا کوئی حدیث پڑھی مذہب کے خلاف ہے کوئی جواب نہیں بن پا رہا اور جواب دینا بھی نہیں چاہیے حدیث کو قبول کرنے سے لیکن ہے خلاف مذہب اب کیا کریں تو ڈوبنے کو تنکے کا سہارا پوچھو اس کا راوی کون ہے ابو ہریرہ وہ تو غیر فقیہ پیدا موجود ہے حدیث کو رد کر دیں اجنبیت سنت رسول کی اپنے ماننے والے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے یہ حدیث ہم پر حجت ہے ہی نہیں کیونکہ جو اس کا راوی صحابی رسول حافظ الحدیث ابو ہریرہ ہمارے نزدیک وہ غیر فقیہ ہے ایسے ایسے قاعدے تو انہوں نے قیم فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننے والے ہر دور میں اجنبی لیکن اجنبیت اور یہ غربت دنیا تک محدود ہے قیامت کے دن انبیاء کی لفاف سے ملے صدیقین کی لفاف سے ملے جب یہ سوچتے ہیں تو پھر یہ غربتیں ہمیں قبول ہیں ان اجنبیتوں کا ہمیں کوئی دکھ نہیں بلکہ طلب ہے سر صالحین خواہش ظاہر کیا کرتے تھے کئی اخبار پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارا یہ کہا مرتبہ اور مقام کہ پیغمبر اسلام کی کسی حدیث پر عمل کے نتیجے میں ہمیں مارا جائے سزا دی جائے قتل کیا جائے جیل میں ڈالا جائے ہمارا یہ کہا مقام کہ نا سلو صالحین اس مار کو اس حبس اور قید کو بڑے فخر سے قبول کیا کرتے اجنبیت نبی اسلام اخلاق حسنہ کے طے پر اپنی قوم میں اجنبی تھے اپنے قسم اور پایوں میں اجنبی تھے دعوت قبول کرتے تھے سوکھے استاد میں آپ خون لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے اب اللہ سدا چچا پتھر بھی مار رہے اور کہہ رہے کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا میرا بھتیجا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاگل ہے اجنبی تو ہمیں یہ قبول اس کا سرا بڑا عظیم اور وہ قیامت کے انبیاء کی رفاق میں صدیقین کی رفاق میں شہداء اور صالحین کی رفاق میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نساء ہے سورہ فاتحہ سے ایک بڑا اہم تعلق ہے کہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے اور صراط مستقیم جو چلنے کا راستہ ہے وہ کیا ہے اور جو اس کے نتیجے میں ثمرہ اور صلہ ہے وہ کتنا عظیم ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ منج والے ہو جائے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کی غیر محبوب علیہم الضالین محبوب علیہم کا راستہ نہیں اور والین کا راستہ بھی نہیں یہ اور مزہ جیسے نور کو پہچاننا ہو تو اندھیرا دیکھ لو نور کی حقیقت اور واضح ہو جائے اگر دنیا میں نور ہی نور ہوتا تو اتنی اس کی حقیقت واضح نہ ہوتی جتنا اندھیرے کو دیکھ کر نور واضح ہوتا ہے گرمی کو دیکھ کر ٹھنڈک واضح ہوتی ہے ٹھنڈک کو دیکھ کر گرمی واضح ہوتی ہے یہ تعریف ازداد ہے کس چیز کو سمجھ رہا ہو اس کی ضد کو بھی دیکھو وہ چیز اور واضح ہو جائے صراط مستقیم کا منحج کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن کو اللہ کا انعام ہو اس کے مقابلے میں دو راستے ہیں صراط مستقیم کے مقابلے میں دو راستے ہیں خود کو بھی سمجھ لو تاکہ صراط مستقیم اور نکھر کر سامنے وہ دو راستے کیا ہیں ایک راستہ محبوب علیہم کا ہے دوسرا والدین کا ہے یہ حدیث مرفوع ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ محبوب علیہم سے مراد یہودی اور والدین سے مراد عیسائی محبوب علیہم وہ لوگ جن کے اللہ کا خوف نازل ہوا اور والدین گمراہ گمراہ لوگ عیسائیوں کو کہا گیا اور محبوب علیہم خزم والے لوگ یہودی یہود کا منحج کیا تھا ان کا منع یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، قبول نہیں تھا، عمل نہیں تھا قبول، علم تھا، علم کو قبول نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کتنا اس طرح پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کی حقانیت کو اور وحی الہی کی صداقت کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے. قرآن نے مثال دے دی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم لم تؤذون وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، قوم تم کیوں نہیں مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو، مجھے کیوں تم صدموں سے روزگار کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تم اللہ کا رسول، یعنی جانتے ہو تو تمہیں معلوم ہے علم، لیکن قبول نہیں تھا. یہودی سمجھتے تھے کہ رسول ہم میں سے آئے گا. یہ حافظ قوم جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عرب سے قریش سے اپنا پیغمبر بھیجا، صداقت کو جانتے تھے، حقانیت کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا تورات انجیل کے نصوص سے حسن کا شکار ہو گئے، ایمان نہیں لائے، علم تھا قبول نہیں. یہ منہج یہود ہے، یہ منہج غیر المغضوب علیہ. اور عیسائی ان کے پاس رہبانیت تھی، عمل تھا، ریاست مشقت اور عبادتیں تھی جد و جہد تھی، لیکن ان کی بیشتر عبادتیں علم شرعی کے بغیر تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، رہبانیت تھی، عمل کا شوق تھا، جستجو تھی، لیکن علم نہیں. ان کے پاس عمل تھا بغیر علم کے، ان کے پاس علم تھا قبول نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ عمل ہو علم صحیح کے ساتھ. ایک شخص کے پاس علم ہو اور قبول نہ کرے، اس کا منحج یہود ہے، صراط مستقیم نہیں. اور ایک شخص عمل کرتا جائے، عمل کرتا جائے بغیر علم کی اساس سے، بغیر وحی الہی کے، قرآن و حدیث کے علم کے عمل کرتا جائے، تو منحج نصارہ پر وہ قائم ہے، صراط مستقیم پر قائم نہیں. یہ دو راستے صراط مستقیم کے خلاف ہیں، علم ہو اور قبول نہ ہو، اور عمل ہو اور علم نہ ہو، علم کی اساس نہ ہو. اور دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان، لتتبعن سنن من کان قبلکم حظا نعل بالناس، کہ تم لوگ سابق قوموں کی ہو پیروی کرو گے، ان کے منحج کو اپناؤ. آج ایک طبقہ موجود ہے جن کے پاس علم ہے، یقین ہے، قبول نہیں. قبول کیوں نہیں؟ مذہبی تعصبات، برادری کی باتیں، قوم کی باتیں. اور ایک طبقہ موجود ہے جو عمل کرنا چاہتا ہے بغیر علم کے، کوئی مر جائے تو بے شمار قسمیں ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بدعت گنتھ لیتے بغیر علم کے. تو منہج یہود و نصارہ فرمایا کہ ہو بہ ہو پیروی کرو موجود. تو جو علم والا ہو اور قبول نہ ہو، اس کا یہ منہج صراط مستقیم کے خلاف ہے. یہ منہج یہود جو اللہ کے غضب کا منہج ہے. اور جس سب کے پاس عمل کا جذبہ ہو، جدوجہد کا جذبہ ہو، اور اس کا عمل بہتر علم کی اثرات کے بغیر ہو، تو صراط مستقیم پر نہیں ہے بلکہ منہج ضالین پر ہے، جو کہ نصارہ کا منہج ہے. یہ راستہ اور واضح ہو گیا. اس کا معنی صراط مستقیم ایک عمل کا نام ہے، اور وہ عمل بھی مطابق ہو کس کے؟ اللہ اور کے رسول کی ہدایت کی، یہ صراط مستقیم. اور اس چیز کو آشکارا دیا سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء میں تین آیتیں بلکہ بہت سی آیتیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا فیہا سے محروم ہے. یہ آیتیں مجھے دنیا فیہا سے محروم، ان میں سے تین آئے تھے جن میں اللہ کے ارادے کا ذکر تھا، اللہ کے ارادے کا ذکر. اللہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے کھول کھول کر واضح کر کے اس دین کو بیان کر دیا، اور اللہ نے بیان کر دیا. راستہ واضح ہے، چمکدار ہے، روشن ہے. اللہ چاہتا ہے، کتنی شفقت اور محبت کا جملہ ہے، وہ چاہتا ہے، وہ بے پرواہ ذات فرما دیتا کہ حق موجود ہے دنیا میں، تلاش کرو. کتنے لوگ کامیاب ہیں؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ خود تمہارے لیے بیان کر دیں صراط مستقیم، تمہارے چلنے کا راستہ، جنت کا پورا پروگرام اللہ خود بیان کرنا چاہتا ہے. یہ آیت بڑی قابل فخر آیت، نبی علیہ السلام نے جن آیتوں کا ذکر کیا کہ یہ پوری دنیا سے محروم ہے، ان میں اس آیت کا شمار. یہ تین آیات جن میں اللہ رب العزت کے ارادوں کا ذکر ہے، سورہ نساء میں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ بیان کرنا چاہتا ہے. دوسری آیت یرید اللہ ان یخفف علیکم، اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو بالکل آسانی کرے، تخفیف، آسانی، مشکل نہیں، تنگی نہیں، آسانی. اور اللہ کے احکام اس آسانی کا مظہر ہے، کوئی مشقت نہیں. زکات سب پر فرض نہیں، صاحب انصاف پر فرض. اور کتنی لینی ہے؟ 100 روپے پر 250 روپے. کتنی آسانی؟ حج سب پر فرض نہیں، صاحب انصاف پر فرض. اور ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار. مشکل ہے، آسان نہیں ہے سر. اور پھر کتنی تخفیف ہے، نماز پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، طاقت نہیں لیٹ کے پڑھو، آزاد نہیں ہلا سکتے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، پانی نہیں ہے یہ بک کر دو، پانی ہے کوئی تکلیف ہے درد ہے تو یہ بک کر دو، کوئی اجنبی ہو قبلے کی سمت معلوم نہیں، کوشش کرو معلوم کرنے کی، نامعلوم ہو سکے نماز پڑھ لو، ختم نہ مجھے اللہ اللہ قبول کرے گا. کتنی آسانی، رو لے سال میں ایک دفعہ سال. اور وقت تو طاقت نہ ہو تو قضا دے دو، مرض تو دائمی ہے تو فدیہ دے دو، یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ تخفیف. اجر میں کمی نہیں، اگر کسی وجہ سے عمل میں کمی آ بھی جائے اجر میں کمی نہیں. جس کی دلیل نماز کی فرضیت کا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 50 فرض کی تھی، پھر پیغمبر اسلام بار بار گئے، اللہ سے تخفیف کا سوال کیا اور اللہ تخفیف کرتا گیا. کوئی حاکم اپنے آرڈر کو تبدیل کرتے، دنیا کے بادشاہ کوئی فیصلہ جاری کرنا ہے، اس سے وہ پھرتے ہیں کبھی کہ تبدیل کر دیں کسی کے کہنے پر؟ ان کی انا کا مقصد ہے خالق کائنات تخفیف چاہتے. 50 نوازے فرض کی، کرتے کرتے 5 رہے. رحمت کا منظر آپ دیکھیں، ہننا خمسن تو ہننا خمسن، 5 ہیں لیکن ثواب وہی 50 کا دو گے. اجر میں کمی نہیں، عمل کم کر دی. سورہ نساء یرید اللہ یخفف عنکم. اور تیسری جو آیت ارادہ وہ کیا ہے؟ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تمہیں اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اب تمہارا کام ہے تم معافی مانگ لو. اللہ رب العزت کے معافی کے قواعد دنیا والوں کے قواعد سے مختلف ہیں. دنیا کے لوگ معاف نہیں کرتے، معاف کرتے بھی ہیں تو دل میں رنجش ہوتی، ظاہری طور پہ معاف کر دیا لیکن دل میں کوئی نہ کوئی کینا ضرور ہوتا ہے، وہ بار بار اس کی یاد آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاف تب کروں گا جب سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگوں، کچھ لوگ کہتے ہیں تب معاف کروں گا میرے پاؤں پکڑ کے مجھ سے معافی مانگوں. اللہ کے یہاں یہ قواعد نہیں، مطلب کہتا ہے کہ تم جتنا چھپ کر توبہ کر سکو کرو، چھپ کر رات کی تاریکی میں اکیلے مجھ سے معافی مانگ. اور یہاں رنجش باقی رہنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، بحبل کا پوری مدود وہ بخشتا ہے اور بخشنے کے بعد محبت کرتا ہے، انسان دور کر دے. معاف تو کرتا ہوں لیکن اپنی شکل مجھ سے گم کر دوں، وہ بابل کا پورا مدو بخشتا ہے اور بخشنے کی مت پیار کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے تمہیں باپ آئے، یہ آئے سورہ نساء کی. چوتھی ایک آیت جس کے بارے میں نے گھمایا کہ وہ مجھ سے مجھے محبوب ہے دنیا ماں کے ہاتھ سے، وہ ان اللہ لا یغفر یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے علاوہ کتنے گناہ ہیں معاف کر دے، وہ چاہے تو معاف کر دے، شرک معاف نہیں کرے گا. جب تک انسان توبہ نہ کرے اور باقی گناہ بغیر توبہ کے چاہے تو معاف کر دے. کتنی عظیم آئے باقی سارے گناہ معاف ہوتے. اللہ چاہے تو عذاب دے دے لیکن پھر وہ عذاب میں ہمیشہ نہیں رکھے گا, جہنم سے نکال لے گا, اور شاید تو معاف کر دے عذاب دے ہی نہ. کتنا یہ پیار کا انداز ہے. سورہ نساء کی آیات عظیم آیا, شرک کی معافی نہیں چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کر دے اور باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اگر شرک نہ ہو بلکہ توحید ہو سارے گناہ معاف ہو. ایک بڑا اہم مسئلہ سورہ نساء میں بیان ہوا, اس پر میں توجہ کی دعوت دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہیں, بڑی آیات سامنے آ رہی ہیں, اور آپ نے اشتہاروں میں ایک عجیب لفظ لکھا ہے سورہ نساء کا خلاصہ بیان. قرآن کا خلاصہ ہوتا ہے, خلاصہ ہوتا ہے کہ کسی کا لمبا کلام ہو اس میں کام کی باتیں. کہ اس میں کوئی بیکار باتیں ہیں کیا جن کی آپ نے کان چھانٹ کر دی کہ مجھ سے کروانی. سلف صالحین نے تو سو سو جلدوں پر بنی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں پر حق ادا نہیں ہو. اس دور میں ہم جیسے نکمے اس کا خلاصہ کریں گے؟ یہ لفظ غلط. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, قرآن کے معنی ہوتے ہیں, قرآن کی تشریح ہوتی ہے, قرآن پاک کا خلاصہ نہیں ہوتا. اور نہ ہی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے کورس رکھے جائیں, 15 دن کا کورس, 15 دن کا دورہ. یہ دورے دورے نہیں پڑتے یہاں. ہاں جیسے ماشاء اللہ تفسیر ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ پڑھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کا تعلم 9 سال میں کیا, عربی ان کی زبان تھی, پیغمبر اسلام کے صحابی, تنزیل وحی کا دور, صحبت یافتہ, بلاغت عالم, دربار نبوت سے ان کے علم کی شہادتیں آ رہی ہیں, لیکن 9 سال پورے کیے سورہ بقرہ کی تفسیر میں, اور پھر اونٹ کی قربانی کی. آپ نے کیا قربانی کی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اسی کو بیان کر کے میں آج اکتفا کروں گا ان شاء اللہ. وہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الأمر کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا اختلاف ہو یا کسی مسئلے, مسئلہ چھوٹا ہو بڑا ہو, اختلاف اگر ہو جائے اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اس کی مکمل تفصیل مطلوب نہیں ہے. عد العمر سے مراد کیا ہے جو بڑی جامع تفصیل اس کی, وہ کون ہے اور پیغمبر اسلام کے دور میں کون ہو سکتے ہیں؟ نبی اسلام موجود ہے, کون ہو سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا, بڑا عظیم مفہوم. عرب پر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. عرب نے نبی اسلام کی غلامی قبول کی, اطاعت قبول کی, لیکن پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی ان پر مسلط ہونا چاہے عرب قبول نہیں کرتے. تو پھر اول عمر کون ہے جن کی اطاعت کا عرب کو حکم دیا جاتا ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوا, غزوات ہوئے, کچھ مغازی تھے کچھ سرایا تھے. مغازی وہ غزوہ جس میں اللہ کے نبی خوش شریک ہو, اور سرایا وہ لشکر جو اللہ کے نبی بھیج دے خوش شریک نہ ہو. سرایا سریا کی جان وہ لشکر جو نبی نے تشکیل دے, اس پر امیر مقرر کرے, اس کو روانہ کرے. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اپنے امیر کی. نبی اسلام کے دور میں امیر کون بنا؟ کون نہیں, صرف لشکر کشی کی گئی, مختلف لشکر روانہ کیے گئے, ان کے امیر آپ نے مقرر کیے, ان عمراء کی اطاعت کا حکم دیا جاتا تھا کہ ان کی تم نے اطاعت کرنی. اس جہادی سفر کی کامیابی میں ضروری ہے کہ اپنی اس امیر کی اطاعت کرو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر. یہ سب سے اقرب مانا. اس میں توسع ہو سکتا ہے علماء حکام حکام کی پیروی وہ مشروط ہے. یہود حکوم بے کتاب اللہ سنت ان کی اطاعت ہو سکتی لیکن کب؟ جب تمہاری قیادت کرے کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ. اس مسئلے کی تفصیل اس وقت مطلوب نہیں. ایک عدل عمر کا سادہ زمانہ میں نے بیان کیا ہے تاکہ تشخص آپ کے ذہن میں آ جائے کہ قرآن کس کس کی اطاعت کا حکم دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نظام اور اختلاف پیدا ہو جائے وہاں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں اختلاف پیدا ہو وہاں ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں ایک ہی ذمہ داری اور وہ یہ ہے فردو ہے رمضان احمد رسول اس کو لگا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا اللہ کا حکم ہے. اختلاف ہی مسائل ہے پھر کسی کی نہیں سننی. اس کو لگا دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہاں خود الامر کا نام نہیں کسی بڑے کا نام نہیں اختلاف ہو سکتا ہے. فی شیء طلبہ یہاں بیٹھے ہیں یہ فی شیء نکر نکر اور نکرا کی جو ترمیم ہے اس میں تعمیم ہے کسی بھی چیز چھوٹا مسئلہ ہو بڑا ہو عقیدے کا ہو عبادات کا ہو سیاسیات کا ہو اختلاف جو ہی پیدا ہوا تمہاری ایک ذمہ داری مسائل ہو گئی تو اس کو لوٹانا ہے اللہ کے رسول کے. اب کسی مذہب کی گنجائش نہیں کسی کے فتوے کی گنجائش نہیں کوئی شخص کہے کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اپنے ایمان کی طرف نہیں یہ قرآن کا حکم نہیں. کوئی شخص کہے کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اپنے باپ کی طرف نہیں اپنی برادری کی طرف نہیں فرض ہے اللہ اور رسول اس کو لوٹا دو اللہ اور کے رسول کی طرف. یہاں ایک ہی فریضہ ہے ایک ہی فریضہ ایک ہی ذمہ ہے. کب؟ جب اختلاف پیدا ہو جائے. اختلاف کس مسئلے میں؟ مسئلہ کوئی بھی یہ فی شیء ان کی تنقید اس میں تعلیم عموم مسئلہ کوئی بھی ہو اختلاف ظاہر ہو گیا دو رائے سامنے آ گئی اب خاموش اب خاموش. اب یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا. دنیا کا نظام کیا ہے؟ اختلاف اگر استاد اور شاگرد کے درمیان ہو استاد کی بات مان لو. اختلاف اگر باپ اور بیٹے کے درمیان ہو باپ کی بات مان لو. اختلاف اگر کثرت اور قلت کے مابین ہو تو کثرت کی بات مان لو. اختلاف اگر بڑے اور چھوٹے کے مابین ہو بڑے کی بات مان لو. اختلاف اگر بیوی اور شوہر کے درمیان ہو تو شوہر کی بات مان لو. یہ باتیں آپ کی قرآن کی نہیں. قرآن کہتا ہے اختلاف بیوی اور شوہر کے درمیان ہو اختلاف بڑے اور چھوٹے کے درمیان ہو اختلاف باپ اور بیٹے کے درمیان ہو اختلاف استاد اور شاگرد کے درمیان ہو اختلاف پیر اور مریض کے درمیان ہو اختلاف کثرت تعداد اور قلت تعداد کے درمیان ہو اس کو لوٹا دو کس طرف؟ اللہ رب رسول کی طرف. یہ فریضہ ہے نا. اس لیے قرآن آگے کہتے ہیں ان کم تم تو لوگوں میں اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان اگر ایمان صحیح ہے مستقیم ہے تم یہ کرو گے اس اختلاف کو لوٹاؤ گے کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف. اپنے مشائخ کی طرف نہیں اپنے مکتب فکر کی طرف نہیں اپنے مذہب کی طرف نہیں بلکہ اس کو لوٹاؤ گے اللہ اور رسول کی طرف. اور یہ بات بار بار جا رہی تو مختلف تم تھی بن شعیب حکم لگا مختلف تم تھی بن شعیب حکم ہی لگا. تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ نہیں کرتا کسی اور میں نہیں کرتا. بلکہ ایک مقام پر جو بڑا ایک حیبت ناک اسلوب اختیار کیا گیا حیبت ناک اسلوب فلاں آدمی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مانے. مومن نہیں ہو سکتے. حاکم مان لیا اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. فیصلہ بھی آپ ہی سے کرائیں. کچھ لوگ دعوے کی حد تک حاکم مانتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو بڑوں کی باتیں نہیں فیصلہ بھی آپ ہی سے کرائے. اچھا حاکم بھی مان لیا فیصلہ بھی کرے اب تو بڑے ہو گئے؟ نہیں. سم ملا یہ جدو فی انفسہم حرج مما قضیت اس کو قبول بھی کرے. اچھا قبول بھی کر لیا اب تو بڑے ہو گئے؟ نہیں. قبول ایسا کرے کہ اپنے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خلل اور خلجان اور شک محسوس نہ کرے اس کو پورے شرع حکم سے قبول کرے. اچھا حاکم بھی مان لیا فیصلہ بھی کرا لیا, قبول بھی کر لیا, اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں, تو یہ سنگ مرد تسلیم ہے, عمل بھی اس پر کرے. کتنی باقی ہے ایسا تسلیم کرے, عمل بھی اسی پر. اس آیت کے کھانے میں لوگ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس میں پانی کی ایک نالی کا مسئلہ, پانی کو عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا, پانی کی ایک نالی کا مسئلہ تھا. جناب دوپہر کا اختلاف ہو گیا ایک شخص کے ساتھ, وہ کہے یہ نالی پہلے میرے باپ کو خراب کرے, زبیر کا موقف تھا کہ میرے باپ کو خراب کرے, اقرار ہو گئے. نبی اسلام کے پاس قضیہ پیش ہوا, آپ نے محلے وقوع دیکھا, نالی دیکھی کہاں سے آ رہی کیسے گزر رہی, تو نالی کی گزر پہلے زبیر کے باپ پر ہوتی, بعد میں دوسرے شخص کے پاس انصاری. تو آپ نے فرمایا کہ ترتیب یہی ہے, پہلے زبیر کا باپ خراب ہوگا اور پھر تمہارا بات خراب ہو. اس نے زبان کی تیزی سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, اس لیے آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا. مگر ہمیں بڑا محسوس کیا, لیکن ہم خاموش رہے, اللہ خاموش نہ رہا. اللہ نے وہی بھیج دی کہ جو لوگ آپ کے فیصلے کو سن کر قبول نہیں کرتے مومن نہیں ہوتے, اپنے اختلافات میں جو آپ کو حاکم نہیں مانتے اور فیصلہ آپ سے نہیں کرتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. مسئلہ اتنا ہی کیا تھا, پانی کی ایک نالی, جنت کا پروگرام کتنا بڑا ہے کہ جنت کی ایک بارش کی جگہ پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ تو پانی کی ایک نالی, اور ہم جن مسائل کی بات کر رہے ہیں وہ عقیدے کی, توحید کے, نماز کے, روزے کے, حج و زکات کے, عمرے کے, یہ وہ آواز ہے کہ دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ہوئے. تو اس میں کس کی چلے گی کہ پانی کے ایک نالی میں اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا. تو عقیدے کے مسائل اور احکام اور یہ سارے فوائد کو ہو, ان میں اگر اختلافات اللہ کے رسول کی طرف نہیں لوٹا ہوگی تو کیسے مومن ہو سکتا. مسئلہ بڑا اہم اور خاص بڑا خاص, اس لیے پیغمبر اکرام نے جو حدیث وصیہ ہے ایک خود میں ارشاد فرمایا, سب صحابہ رو پڑے, راؤنڈ پہ کھڑے ہو, کسی نے کہا لگتا ہے کہ آپ کا آخری خود, ہو سکتا ہے آخری وقت آ گیا ہو, ہم پیغمبر اسلام کی وصیت معلوم کر لیں کہ آپ کا اپنی امت کے لیے پیغام کیا ہے. آپ نے چار باتیں ارشاد فرمائی, ان میں سے ایک بات یہ تھی, فَإِنَّ مَن فصل اختلاف کثیر فارغ سننا بھی وہ سننا دل خلاف ماضی تبصر دیا وہ عمر یہ حمل نواز کہ میرے بعد زندہ رہو گے دیکھو گے بڑے اختلافات. صحابہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں, اللہ کی وحی موجود ہے, اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ پاک نے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, پھر اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ ایمان لانے والے, تھوڑا بڑے اختلافات دیکھو گے اس کو کیا کرنا, انہیں اختلافات کو باقی رکھنا نہیں. مسلمانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن باقی نہیں رہتے کیونکہ اللہ جی نہیں بولے, تم اختلافات کا کیا رکھنا, باقی رکھنا نہیں, ان کو حل کرو. حل کیسے کریں؟ آئمہ کے اخبار کے ذریعے, مذہب کے اخبار کے ذریعے نہیں, برادری کے اخبار کے ذریعے نہیں, مشائخ کے اخبار کے ذریعے نہیں, بزرگوں کے اخبار کے ذریعے نہیں. ہر کیسے کر رہے ہیں؟ سارے ان کے سنت ہی میری سنت کو سامنے ہر چیز کو چھوڑ دیں, اور دیکھو اس مسئلے میں میری سنت کیا ہے, اسے قبول کر لو. اور قبول ایسے نہیں تو پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بہت پرانے یہاں میں نہ آ جائے بلکہ میری سنت کو اپنی داڑھوں میں دبا لو, اپنے ہاتھ میں نہیں. ہاتھ کی گرفت کچی ہو سکتی لیکن داڑھوں کی گرفت بڑی پکی ہوتی ہے, اس طرح سانس لو داڑھوں میں دبا لو. مسئلہ بڑا اہم ہے, اختلافات ظاہر ہو تو اس کا حل کرنا ضروری, اور حل کا راستہ کیا ہے جو شریعت نے بیان کر دی, کتاب و سنت کے نصوص موجود ہے, اور اس کو اس حل کو محروم کیا مرتبط کیا ایمان کے ساتھ. اور اگر یہ حل قبول نہیں کرو گے تو ایمان کی نفی. یہ مسئلہ سورہ نساء والے اور انہی آیات میں تاغوت کا ذکر, تحاکم میں تاغوت اس کو شریعت نے حرام قرار دی, بلکہ تحاکم اللہ اور رسول کی طرف, تحاکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پر اس کو ایمان کے ساتھ مرتبط کیے. تو یہ بڑے امہاتی مسائل. اس لیے سورہ کی محبت ضرور نے فرمایا کہ مجھے کہ مجھ سے سورہ نساء کے بارے میں سوال کرو, بڑے سے احکام اور مسائل ہیں, مجھ سے گفتگو کرو, سوال کرو, دے لو مجھ سے یہ علم. اور واقعی تو آپ کو مبارک ہو, سورہ نساء نے ختم کی اور سارے احکامات نے پڑھ لیے. اللہ پاک علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے, اور آپ سب کے سینوں کو مجھ سمیت اپنے علم کے لیے وحی کے لیے کھول دے, اور پھر ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ اس عقیدہ صافیہ جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, یقین یہ ایک بڑی نعمت, بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اللہ پاک یہ ہم سے قبول فرما دے, اور انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا. اس کی بنیاد اخلاص ہے. قاضی فضیل ابن عیاض ایک بڑے محدث اور زاہد تھے, ان کا ایک تاریخی قول جو حدیث الرحمہ ہے, اللہ کی سو رحمت ہے, ان میں سے ایک اللہ نے زمین میں اتار دی اور تقسیم کر دی انسانوں میں, جو رحمت ہے شفقت ہے اسی رحمت کا حصہ ہے درندوں میں, پرندوں میں, ساری مخلوقات میں, فرشتوں میں, جنوں میں, اسی رحمت کی تقسیم, ایک رحمت اور باقی جنانے میں رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بانٹے گا. قاضی فضیل بن عیاض کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی ایک رحمت کا معاملہ فرمایا جو سب کے لیے, اس میں کفار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کفار کو بھی جسامت دیتا ہے, سما بسر دل ذہن ہر چیز دیتا ہے, یہ نعمت ہے, رحمت ہے, رزق دیتا ہے, دولت دیتا ہے. تو ایک رحمت ہے جو کفار میں بھی اور مشرقین میں بھی, منافقین میں بھی, مسلمانوں میں, درندوں میں, پرندوں میں, سب میں بڑھ رہی ہے. اللہ نے باندھی اور میرے حصے میں اسلام آ گیا, ایمان آ گیا, قرآن آ گیا, سنت آ گئی. اتنی عظیم نعمت ہے, جب ایک رحمت کا ماں مجھے سب کچھ تفریح ہو رہی ہے اور مجھے سب کچھ مل گیا, تو قیامت کے دن زیادہ رحمتیں ہوں گی اور ایک ہی طبقے میں بٹیں گے, کافر کٹ جائیں گے, منافقین کٹ جائیں گے, مشرقین کٹ جائیں گے, اور یہ سارے جو پرندے درندے چرندے سب ختم ہو جائیں گے, صرف ایک طبقہ باقی رہ جائے گا مومنین کا, مسلمانوں کا, ان میں ننانوے رحمتیں بٹیں گی. تو اس دن میرے حصے میں کیا کچھ آئے گا. اللہ پاک ہمیں اس توحید کا, اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا, اس منہج ساتھی کا سلا کا ہمارے دنیا میں بھی اور قیامت جہن بھی. اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم. باخر الرحمن الحمد للہ.